باب الجنائز اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على شقه الايمن اعتبارا بحال الوضع في القبر لانه اشرف عليه والمختار في بلادنا الاستلقاء لانه ايسر لخروج الروح والاول هو السنة. باب الجنائز کتاب الصلاة ختم ہونے والی ہے اور تمام نمازیں بیان ہو گئیں، اب سب سے آخر میں صاحب ہدایہ صلاة جنازہ بیان کریں گے. بھئی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ، بھئی نماز جنازہ، تو چونکہ انسان پر انسان کی آخری حالت جو ہے اس دنیا میں وہ موت ہے، اس لیے اس نماز کو سب سے آخر میں ذکر کیا. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آخر میں تو صاحب ہدایہ جو ہے کہ آخر میں صاحب ہدایہ تو باب الصلاۃ فی الکعبہ لے کر آئے ہیں، باب الجنائز تو آخر میں نہیں ہے. جواب یہ کہ باب الصلاۃ فی الکعبہ کو صاحب ہدایہ نے آخر میں تبرکن ذکر کیا ہے، بھائی آخر میں تبرکن ذکر کیا ہے بطور برکت کے، تاکہ کتاب الصلاۃ کا اختتام اس پر ہو جائے، بھائی تاکہ اس پر کتاب الصلاۃ کا اختتام ہو جائے، اس لیے آخر میں اس کو ذکر کر دیا. وجہ سمجھ میں آئی بھائی کہ اس کو کیوں مؤخر کیا؟ بطور برکت کے، بھائی تاکہ کتاب الصلاۃ کا اختتام اس پر ہو جائے. اور یہ جنائز یاد رکھیے، یہ جمع ہے جنازتن اور جنازتن کی، جیم کے فتحے کے ساتھ بھی یہ لفظ ہے اور جیم کے کسرے کے ساتھ بھی، جنازتن بھی اور جنازتن بھی. اور علامہ ابو سعود جنہوں نے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے عظیم تفسیر لکھی، ان کے ادبی نکات میں سے ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کسی نے ان سے پوچھا کہ مل فرق بین الجنازۃ والجنازہ، تو عجیب جواب دیا انہوں نے، فرمانے لگے العالی للعالی والسافل للسافل، اوپر والا اوپر والے کے لیے، نیچے والا نیچے والے کے لیے. تو جنازہ دیکھیے اس میں جیم پر زبر ہے، اوپر ہے، تو یہ اوپر والی چیز یعنی میت کے لیے ہے، اور جنازہ اس میں جیم کے نیچے کسرہ ہے تو یہ نیچے والی چیز یعنی وہ چارپائی کے لیے ہے جس پر میت پڑی ہو، بھائی تو یہ فرق ہے. بھائی جنازہ کس کے لیے ہے؟ میت کے لیے، اور جنازہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چارپائی جس پر میت پڑی ہو. لیکن بہرحال یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، بھائی میت ہی کو جنازہ بھی کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح چارپائی کو جنازہ بھی کہہ دیتے ہیں. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی. اور تو یہاں عنوان جو ہے باب الجنائز ذکر کیا، دراصل اس کے اندر صاحب ہدایہ نماز جنازہ کو ذکر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری ذکر کریں گے، اس لیے اس کا نام باب الجنائز رکھا. بھائی کہ کسی شخص کی موت کا وقت آئے تو کیا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو غسل کیسے دیا جائے گا، پھر اس کو کفن کیسے دیا جائے گا وغیرہ، یہ سب چیزیں ذکر کریں گے، تو اس لیے اس کا عنوان باب الجنائز رکھا انہوں نے. دیکھیے اب کتاب پر، باب الجنائز اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على شقه الايمن. اذا احتضر الرجل، جب کسی آدمی کی موت کا وقت آ جائے، جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے، تو کوئی شخص مرنے لگے تو عربی زبان میں کہتے ہیں احتضر الرجل، اس شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے، وہ مرنے لگا ہے، تو کہتے ہیں اذا احتضر الرجل، جب کسی آدمی کی موت کا وقت آ جائے، وجہ الى القبلۃ، تو اس کو متوجہ کر دیا جائے قبلے کی طرف، علی شقہ الایمنی، دائیں پہلو پر. دائیں پہلو پر لٹا کر اس کا رخ کس طرف کر دیا جائے؟ قبلے کی طرف کر دیا جائے. کس وقت؟ جب کسی آدمی کی موت کا وقت آ جائے بھائی. اور علماء نے اس کی علامات بیان کی ہیں بھائی. کہتے ہیں جس وقت کسی آدمی کا سانس اکھڑ جائے, سانس تیز تیز چلنے لگے, اور ناک ٹیڑی ہو جاتی ہے کچھ انسان کی, اور کنپٹیاں اندر کو دھنس جاتی ہیں بھائی, تو اس وقت پھر سمجھ جائیں کہ شخص کی موت کا وقت آ گیا ہے, اور اس وقت اس کے پاس اونچی آواز سے انسان کلمہ پڑھنا شروع کر دے بھائی, شہادتین پڑھنا شروع کر دے اس کے سامنے, لیکن اس کو کہے نہ پڑھنے کا بھائی. اونچی آواز سے تو پڑھے انسان یہ شہادتیں, لیکن اس کو نہ کہے, حکم نہ دے کہ یہ پڑھو یہ پڑھو, اس لیے کیونکہ یہ وقت بڑی سختی کا ہے بھائی, بڑی ہی شدید تکلیف کا وقت ہے یہ, بہت شدید, اتنی تکلیف کے کہتے ہیں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو کہتے ہیں موت اتنی سخت ہے, یہ اسی طرح ہے جیسے ایک خاردار شاخ ہو, کانٹوں والی شاخ ہو, اور اس کے اوپر کوئی نرم و نازک باریک سا ریشمی رومال یا کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے, تو اب اس رومال یا کپڑے کو کھینچا جائے گا تو یقیناً وہ تار تار ہو جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. تو اسی طرح روح جو ہے بدن کے ایک ایک حصے سے اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے, ایک ایک حصے سے, تو بڑی تکلیف کا عالم ہوتا ہے. اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے, ایک مرتبہ ایک مردے کو زندہ کیا اور اسے پوچھا کس حال میں ہو, تو وہ مردہ کہنے لگا کہ میرے انتقال کو 300 سال گزر چکے ہیں, لیکن موت کے وقت جو تکلیف آئی تھی اسے آج تک میں نہیں بھلا سکا, اس کی تلخی اور کڑواہٹ ابھی بھی میں محسوس کرتا ہوں. تو اتنا سخت وقت ہوتا ہے, تو لہذا اس وقت اس کو حکم نہ دے کہ کلمہ پڑھو یا شہادتین پڑھو, بلکہ اس کے سامنے اونچی آواز سے یہ پڑھتا رہے تو شاید وہ بھی سن کر پڑھ لے بھائی, سن کر پڑھ لے, اور جب ایک دفعہ پڑھ لے تو پھر بار بار اس کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں, بس ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہو گیا, تاکہ اس کا آخری کلام کیا ہو جائے, یہی کلمہ ہو جائے یا یہی شہادتین پر ہو جائے. اور ہاں اگر اس کے بعد اس نے پھر کوئی اور کلام کر لیا تو پھر دوبارہ اسی طرح کریں تاکہ اس کا آخری کلام وہ شہادتین ہو جائے. یہ بھی یاد رکھیے بھائی کہ اگر اس حالت میں, اس جانکنی کی حالت میں اگر اس کے منہ سے کوئی کفریہ کلمہ نکل آئے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے, اور یہ نہ سوچے کہ یہ شخص کافر ہو گیا ہے, بلکہ یہ گمان کرنا چاہیے کہ موت کی بے انتہا شدت کی وجہ سے اس کی عقل ہی ٹھکانے نہیں رہی بھائی, عقل ہی ٹھکانے نہیں رہی. اور جب عقل ٹھکانے نہ رہے انسان کی تو پھر اس وقت کے اس کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں, لہذا اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں بھائی, تو نہ اس کی طرح توجہ کرے نہ کسی اور کو بتلائے بھائی, بلکہ بعد میں بھی اس کے لیے اس مغفرت کی دعا کرتے رہیں بھائی, مغفرت کی دعا کرتے رہیں. اور نیز اس وقت میں جبکہ اس کی روح نکل رہی ہے سورہ یاسین اس کے پاس پڑی جائے, کیونکہ اس سے بھی موت میں آسانی ہو جاتی ہے بھائی. جی دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں اِذَا اُحْتُضِرَ الرَّجُلُ وُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ, جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے تو اس کو قبلہ رخ کر دیا جائے, قبلے کی طرف اس کو متوجہ کر دیا جائے, عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ دائیں پہلو پر, اعتباراً بِحَالِ الْوَضْعِ فِي الْقَبْرِ قیاس کرتے ہوئے قبر کی حال, قبر میں رکھنے کی حالت پر, کس پر قیاس کرتے ہوئے, قبر میں رکھنے کی حالت پر, یعنی قبر میں انسان کو اسی طرح رکھا جاتا ہے دائیں پہلو پر کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، تو لہذا یہاں پر بھی اس کو دائیں پہلو پر لٹا دیں گے۔ لِأَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَيْهِ، اشرف علی الشیء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے قریب ہونا بھائی، کیونکہ وہ اس قبر کے قریب ہو گیا ہے، تو لہذا اسی حالت جس حالت میں قبر میں لٹایا جاتا ہے اسی حالت پر اس کو لٹا دیا جائے۔ بھائی جب موت کا وقت آئے تو مرنے والے کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹا دینا چاہیے بھائی، اور اگر سیدھا لیٹا ہوا ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ پاؤں قبلہ رخ کر دیے جائیں اور سر کے نیچے کوئی اونچا تکیہ وغیرہ رکھ دیا جائے تاکہ چہرہ اس کا قبلے کی جانب ہو جائے، سیدھا لیٹا ہو اور چہرہ کس طرف ہو جائے قبلے کی طرف، تو یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر اس سے دائیں پہلو پر لٹانے سے یا اس طرح لٹانے سے کہ اس کا سر کے نیچے اونچا تکیہ رکھ دیا جائے چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اس میں اگر اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کو اسی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے بھائی۔ والمختار فی بلادین الاستلقاء، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اور مختار جو ہے زیادہ پسندیدہ جو ہے ہمارے شہروں میں یعنی ہمارے علاقے میں، الاستلقاء چت لٹانا ہے بھائی یعنی کمر کے بل سیدھا لٹانا ہے، تو اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ، اس لیے کیونکہ یہ زیادہ آسان ہے رخ کے نکلنے کے لیے، یعنی اس میں انسان کی رخ آسانی سے نکل جاتی ہے تو سیدھا لٹایا جاتا ہے۔ وَالْأَوَّلُ هُوَ السُنَّتُ، اور اول طریقہ جو ہے وہی سنت ہے، یعنی سنت وہی طریقہ ہے کہ کس پہلو پر لٹایا جائے دائیں پہلو پر۔ وَلُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ، اور اس کو شہادتین کی تلقین کی جائے، لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اور اس کو شہادتین کی تلقین کی جائے بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ تم لوگ تلقین کرو اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی، لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کرو بھائی۔ تو آپ کہیں گے یہاں پر تو صرف توحید کی جو شہادت ہے اس کی تلقین کا ذکر آ رہا ہے حدیث میں بھائی، تو یاد رکھیے شہادت رسالت جو ہے وہ اس کے تابع ہے، جب اس کا ذکر آ گیا تو طبعاً اس کا بھی ذکر آ گیا بھائی اس کا، اور نیز اس لیے بھی بھائی اس لیے کیونکہ صرف توحید یہ تو نجات کے لیے کافی نہیں جب تک حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہاں پر مقصد یہ کہ اس کا آخری کلام یہ بن جائے بھائی، آخری کلام، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے بھائی۔ تو یہ تلقین کرو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، تو حدیث کے اندر آیا لقینو موتاکم، تم اپنے مردوں کو کیا کرو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی تلقین کرو۔ صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں والمراد الذی قرب من الموت، مردے سے مراد مردہ نہیں ہے بلکہ وہ شخص مراد ہے جو مرنے کے قریب ہے، تو چونکہ وہ مرنے ہی والا ہے اس لیے پہلے سے اس کو کس لفظ سے تعبیر کر دیا گیا، مردے کے لفظ سے، تو مردے سے مردہ نہیں مراد بھائی، کیونکہ اس کو تو تلقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں والمراد الذی قرب من الموت، تو مراد اس سے وہ شخص ہے جو موت کے قریب ہو، کس سے؟ موتاکم، موتاکم اپنے مردوں کو، تو اس مردے سے کیا مراد ہے؟ جو مرنے کے قریب ہو بھائی۔ فَإِذَا مَاتَ شُدَّ لِحْيَاهُ وَغُمِزَ عَيْنَاهُ، جب وہ مر جائے تو شُدَّ لِحْيَاهُ، تو اس کے جبڑے باندھ دیے جائیں، وَغُمِزَ عَيْنَاهُ، اور اس کی دونوں آنکھیں بند کر دی جائیں۔ فَإِذَا مَاتَ شُدَّ لِحْيَاهُ، جب وہ مر جائے تو اس کے دونوں جبڑے باندھ دیے جائیں بھائی۔ بھائی جبڑے دو ہیں انسان کے، ایک اوپر والا حصہ اور ایک نیچے والا، جس میں اوپر والے دانت لگے ہیں، اور ایک حصہ نیچے والا جس میں نیچے والے دانت ہیں، تو ان کو باندھ دیا جائے بھائی، ان کو باندھ دیا جائے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مرتے وقت ابھی تو جسم نرم ہے لیکن پھر تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے تو اس مرنے والے کا جسم سخت ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، تو یہ نہ ہو اسی حالت میں اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اسی حالت میں اس کا بدن اکڑ جائے تو بڑی بری شکل اس کی دکھائی دے گی، لہذا ابھی سے اس کو باندھ دیا جائے تاکہ منہ صحیح حالت پر رہے بھائی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے ایک پٹی گزار کر سر کے اوپر اس کو گرا دے دی جائے بھائی، سر کے اوپر۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا مَاتَ شُدَّ لِحْيَاهُ، جب وہ مر جائے تو اس کے دونوں جبڑوں کو باندھ دیا جائے، وَغُمِزَ عَيْنَاهُ، اور اس کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیا جائے، دونوں اس کی آنکھیں بھی بھائی دونوں بند کر دی جائیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیے اس کے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو بھی آپس میں باندھ دیا جائے بھائی، پاؤں کے انگوٹھوں کو، تاکہ پاؤں سیدھے رہیں اس کے بھائی۔ اور یہ جو شخص پٹی باندھ رہا ہے، آنکھیں بند کر رہا ہے وغیرہ، اس کو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھتا رہے بھائی، پٹی باندھتے ہوئے اور آنکھیں بند کرتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ بھائی۔ تو کہتے ہیں اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، بذالک جرت توارث، اسی پر توارث جاری ہے یعنی اسی پر عمل ہوتا چلا آیا ہے آج تک، ثم فیہ تحسینہ فیستحسن، پھر اس کے اندر اس مردے کو اچھا بنانا ہے تو یہ پسندیدہ ہوگا، اسی کیونکہ اگر آنکھیں کھلی رہیں گی، منہ کھلا ہوا ہوگا تو پھر تو بڑی خوفناک صورت اس کی بن جائے گی، کچھ وقت گزرے گا، لہذا اس میں اس کی صورت کو اچھا بنانا ہے، لہذا ایسا کرنا مستحسن ہوگا بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پھر جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس کوئی خوشبو وغیرہ سلگا دی جائے بھائی، کوئی اگربتی وغیرہ یہ اس کے پاس جلا دی جائیں، اور نیز اس کے پاس کوئی شخص جنابت کی حالت والا اس کے پاس نہ رہے بھائی، اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں جو عورتیں ہیں وہ اس کے پاس نہ رہیں، اور اسی طرح اس کو غسل دینے سے پہلے اس کے پاس قرآن نہیں پڑھنا چاہیے بھائی، ہاں جب میت کو غسل دے دیا جائے پھر اس کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ فصل فی الغسل، یہ فصل ہے غسل میت کے بیان میں بھائی، یاد رکھو مرنے والے کو غسل دینا یہ زندوں پر فرض ہے بھائی، مرنے والے کو غسل دینا یہ زندوں پر فرض ہے، اور بغیر اس کے نماز جنازہ صحیح نہیں، اگر کسی کو غسل دیے بغیر ہی اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی تو یہ نماز جنازہ درست نہیں ہے بھائی، لہذا غسل دے کر پھر دوبارہ اس پر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اور اگر اس کو اسی طرح دفنا دیا گیا ہے تو اب اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ دینی چاہیے، بشرطے کہ ابھی میت گلی نہ ہو، پھولا پھٹا اس کا جسم نہ ہو، تو اس وقت تک اس کی قبر پر پھر نماز جنازہ پڑھ دینی چاہیے۔ تو پہلے جب اس کو بغیر غسل کے نماز جنازہ پڑھی گئی تھی تو وہ صحیح نہ ہوئی، کیونکہ اس وقت غسل دینا ممکن تھا، پھر بھی ویسے ہی پڑھی جا رہی ہے نماز جنازہ، لہذا یہ صحیح نہ ہوئی، اور اب تو چونکہ اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے اب تو ممکن نہیں اس کو غسل دینا، لہذا اب صحیح ہو جائے گی نماز جنازہ جب قبر پر پڑھی جائے گی بھائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مرد کو مرد غسل دے گا اور عورت کو عورت غسل دے گی بھائی۔ تو کہتے ہیں فصل فی الغسل، یہ فصل ہے غسل یعنی غسل میت کے بیان میں، فَإِذَا أَرَادُوا غَسْلَهُ وَزَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ لِيَنْصِبَ الْمَاءُ عَنْهُ، فَإِذَا أَرَادُوا غَسْلَهُ، بس جب وہ ارادہ کریں غَسْلَهُ میت کو غسل دینے کا، وَزَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ، تو رکھ دیں اس کو عَلَى سَرِيرٍ کسی تختے پر بھائی، فَإِذَا أَرَادُوا غَسْلَهُ، اس کو غسل پڑھنا بھائی، غسل نہیں پڑھنا، اور یہ ضابطہ غالباً میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، صاحب جوہرہ جنہوں نے قدوری کی شرح لکھی ہے، قدیم شرح ہے قدوری کی، سینکڑوں برس پرانی، وہ یہ ضابطہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب یہ غین سین لام، یہ غسل مادہ یا غسل مادہ جو ہے، جب اس کی اضافت غیر مغسول کی طرف ہو تو غین پر پیش پڑیں گے، اور جب اس کی اضافت مغسول کی طرف ہو تو غین پر زبر پڑیں گے، یعنی غسل پڑیں گے. جب اس کی اضافت کس کی طرف ہو؟ غیر مغسول کی طرف، تو کیا پڑیں گے؟ پیش، یعنی غسل پڑیں گے. اور جب اس کی اضافت مغسول کی طرف ہو تو کیا پڑیں گے؟ غسل. بھئی دیکھیے، جمعے کی طرف ذرا اضافت کریں، اضافت کی صورت بیان ہو رہی ہے جب یہ لفظ مضاف واقع ہو اور آگے اس کے مضافون الیہ آئے. اب مجھے بتائیے بھائی، ایک مقام پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے غین سین لام اور آگے لفظ ہے الجمعہ، تو اب آپ کیا پڑھیں گے؟ غسل جمعہ یا غسل جمعہ؟ ہاں شاباش، غسل جمعہ پڑھیں گے، اس لیے کیونکہ اس مادے کی اضافت ہو رہی ہے جمعہ کے لفظ کی طرف، اور جمعہ تو مغسول نہیں ہے، جمعے کو دھویا جاتا ہے، یا یہ غسل کا وقت ہے، یہ وقت کا نام ہے، تو لہذا یہاں اضافت غیر مغسول چیز کی طرف ہوئی اور اس وقت غین پر پیش پڑا جاتا ہے. اور اگر اضافت مغسول کی طرف ہو تو پھر غین پر زبر پڑیں گے. جیسے یہاں پر غسل کا لفظ ہے اور آگے المیت ہے، میت بھائی، تو کیا پڑھیں گے؟ غسل میت یا غسل میت؟ غسل میت، کیونکہ میت مغسول ہے، اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو دھویا جائے گا بھائی، تو یہاں غسل پڑھیں گے. اسی طرح اگر لفظ لکھاؤ غین سین لام اور آگے لفظ ہو الجنابت، تو کیا پڑھیں گے؟ غسل جنابت یا غسل جنابت؟ غسل جنابت بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جنابت مغسول نہیں ہے. اور اسی طرح اگر غسل لکھا ہو اور آگے الصوب کا لفظ ہو تو غسل صوب پڑھیں گے یا غسل صوب پڑھیں گے؟ غسل صوب، کیونکہ صوب مغسول ہے، اس کو دھویا جاتا ہے. تو ضابطہ کیا ہوا؟ اگر غیر مغسول کی طرف اس لفظ کی اضافت ہو تو غین پر ضمہ پڑھیں گے، اور اگر مغسول کی طرف اضافت ہو تو فتحہ پڑھیں گے، اس پر غسل پڑھیں گے بھائی. تو یہاں دیکھیے، فَإِذَا أَرَادُوا غَسْلَهُ، ہا ضمیر میت کو راجع ہے، تو میت کی طرف اضافت ہوئی لہذا غسل پڑھیں گے. فَإِذَا أَرَادُوا غَسْلَهُ، پس جب وہ لوگ ارادہ کریں اس میت کو غسل دینے کا، وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ، تو رکھ دیں اس کو کسی تختے پر، لِيَنْصِبَ الْمَاءُ عَنْهُ، تاکہ پانی اس سے بہ جائے، وجعلوا على عورته خرقة، اور ڈال دیں اس کی شرمگاہ پر، خرقة کوئی کپڑے کا ٹکڑا، اقامة لواجب الستر، قائم کرنے کے لیے ستر کے واجب کو، وہ ستر جو کہ واجب ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، کیونکہ ستر یعنی پردہ پوشی واجب ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے اس کی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیا جائے گا بھائی. وَيُكْتَفَى بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ هُوَ الصَّحِيحُ، اور اکتفا کیا جائے گا عورت غلیظہ کے ستر پر، ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے، تیسیرن آسانی کے لیے. بعض روایات میں آیا کہ جیسے زندہ کا ستر تھا ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، اس سارے حصے پر کیا کر دیا جائے؟ کپڑا ڈال دیا جائے. صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلا دیا کہ نہیں، اس سارے سطر کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورت غلیظہ یعنی شرمگاہ کو ڈھانپ دینا صرف کافی ہے بھائی، صرف شرمگاہ کو اس کے ڈھانپ دینا اور اس پر کپڑا ڈال دینا کافی ہے، باقی حصہ جو رانے ہیں اور گھٹنے ہیں ان کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے بھائی، کیونکہ اگر یہ سارا حصہ ڈھانپا ہوا ہوگا تو پھر غسل دینے میں مشکل ہوگی، تو شرمگاہ کو ڈھانپ دیا جائے یہ کافی ہے، اور اسے غسل دینے میں آسانی ہوگی بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ غسل کا طریقہ بھائی یاد رکھیے بھائی، مختصراً میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، آگے پھر صاحب ہدایہ ذکر کریں گے بھائی. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو سب سے پہلے جو ہے استنجا کروایا جائے گا بھائی، اس کو تختے پر لٹا دیا اور اس کے بعد اس کو استنجا کروایا جائے گا پہلے، تو پہلے اس کے پیٹ کو آہستہ سے ملیں، اگر کوئی نجاست وغیرہ نکلے تو اس کو دھو دیا جائے اور اسے استنجا کروا دیا جائے، اور یہ بھی یاد رکھیے استنجا کرواتے ہوئے اس کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا، بلکہ ہاتھ پر کوئی کپڑا وغیرہ چڑھا لیں گے، کپڑے کی تھیلی یا کوئی دستانہ وغیرہ ہو اس کے ساتھ اس کو استنجا کروا دیا جائے گا بھائی، استنجا کروا دیا جائے گا، اور اس میں بھی پہلے مٹی کے ڈھیلے سے ہو اور پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ بھائی، پانی کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کو وضو کروایا جائے گا بھائی، وضو، تو پھر اس کو وضو کروایا جائے گا، اور وضو میں یاد رکھیے صرف وضو کے فرائض پورے کیے جائیں گے، یعنی چہرہ اس کا دھلوا دیا جائے گا اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو دیں گے، سر کا مسا کروا دیں گے اور اس کے پاؤں کو دھو دیا جائے گا بھائی، ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے اس کے، اور اسے کلی بھی نہیں کروائی جائے گی، کیونکہ اگر ناک میں پانی ڈالیں گے پھر اس کا نکالنا آسان نہیں، اسی طرح منہ میں پانی ڈال دیا تو پھر نہیں نکال سکتے، لہذا ناک میں بھی پانی نہیں ڈالیں گے اور منہ میں بھی پانی نہیں ڈالیں گے، ہاں البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی کپڑا یا روئی اس کو گیلا کر کے اسے اسی کے ساتھ اس کے مسوڑوں وغیرہ پر اور دانتوں پر پھیر دیا جائے اس تر کپڑے وغیرہ کو، اور اسی طرح اس کے ناک میں بھی پھیر دیا جائے، یہ کرنا جائز ہے بھائی، یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں، یہ اس صورت میں جب مرنے والا جنابت کی حالت میں نہ ہو، اور اگر علم ہے اس کے جنابت کی حالت میں تھا پھر یہ کرنا واجب ہے بھائی، کہ اس کے منہ میں اور اسی طرح اس کے ناک میں کیا کیا جائے، تر کپڑے کو لگایا جائے اچھی طرح، یہ پھر واجب ہے بھائی، واجب بھائی، کیونکہ جیسے غسل میں، غسل جنابت میں کیا تھا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض تھا، تو یہاں بھی اسی طرح ضروری ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کے سر کو دھویا جائے گا بھائی، اور وہ آگے ذکر کریں گے صاحب ہدایہ کہ ختمی کے ساتھ، ختمی اس کے ساتھ اس کے سر کو دھویا جائے گا، یہ ایک بوٹی تھی، یہ بوٹی ہے جس کے ساتھ کہتے ہیں بال وغیرہ خوب اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں، بال خوب اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں، اور اگر صابن وغیرہ سے بھی دھو لیا جائے ٹھیک ہے، صابن سے بھی دھو سکتے ہیں، سر کو اور داڑھی کے بالوں کو دھو دیا جائے گا، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیں غسل دینے لگے ہیں تو اس کے منہ میں، ناک میں اور کانوں میں روئی رکھ دیں بھائی، تاکہ پانی اندر نہ جائے بھائی، پانی اندر نہ جائے، اچھا پھر اس کے بعد اس کے سر اور داڑھی کے بالوں کو دھویا جائے گا، پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا دیں گے بھائی، بائیں کروٹ پر، تاکہ دائیں جانب اوپر آ جائے، بائیں کروٹ پر جب لٹائیں گے تو کون سی کروٹ اوپر آ جائے گی، دائیں کروٹ، دایاں پہلو اوپر آ جائے گا، اور اب اس کے سارے بدن پر تین مرتبہ پانی بہائیں گے خوب اچھی طرح، تاکہ نیچے تک جو حصہ تختے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں تک خوب اچھی طرح پانی پہنچ جائے بھائی، پانی پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اسی میت کو اب دائیں پہلو پر اب لٹائیں گے، اب بایاں پہلو پر آ گیا، اب اس پر تین مرتبہ اچھی طرح پانی ڈالیں گے، یہاں تک کہ پانی جو حصہ نیچے ملا ہوا ہے تختے کے ساتھ وہاں تک اچھی طرح پانی پہنچ جائے بھائی، پانی پہنچ جائے، پھر اس کے بعد غسل دینے والا اس کو میت کو اپنے ساتھ اٹھا، اس کو بٹھا دے گا میت کو اور اپنے ساتھ ٹیک لگوا دے گا، اور پھر اس حالت میں آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو ملے نرمی سے، اگر کوئی نجاست وغیرہ خارج ہو تو اس کو دھو دے، صاف کر دے، اور بائیں پہلو پر پھر اس کو لٹا دے، اور پھر اس کے سارے بدن پر کافور ملا ہوا پانی اچھی طرح ڈالا جائے بھائی، کافور ملا، کافور یہ خوشبودار مادہ ہے، ایک خوشبودار درخت سے نکلتا ہے کے پانی کے ساتھ مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے بدن پر بھی لگایا جاتا ہے اس خوشبو کو، تو اس پانی کے ساتھ اس کو غسل دے دیا جائے بھائی، پھر اس کے بعد کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ اس کے بدن کو خشک کیا جائے اور اس کو کفن دیا جائے گا، اور اس کے سر اور داڑھی پر، سر اور داڑھی پر خوشبو لگا دی جائے گی، حنوت خوشبو. اسی طرح جو اس کے سجدے کے جگہ ہیں، یعنی جن اعضاء پر وہ سجدہ کرتا تھا، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پاؤں ہیں، ان پر کافور لگا دیا جائے گا، کافور بھائی، اور پھر اس کے بعد اس کو کفن پہنایا جائے گا. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیا طریقہ ہوا؟ سب سے پہلے اس کو استنجا کروائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو وضو کروایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد بائیں پہلو پر لٹائیں گے تاکہ دایاں پہلو اوپر آ جائے، کیونکہ ہر اچھے کام کی ابتدا کس طرف سے ہونی چاہیے؟ دائیں طرف سے. تو دائیں پہلو پر تاکہ وہ پہلے اس کو دھویا جائے، تو اس پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈال دیں گے، خوب اچھی طرح دھو دیا، اس کے بعد دائیں پہلو پر لٹا دیں گے اور بائیں پہلو پر 3 مرتبہ اچھی طرح پانی ڈالیں گے. تو یہ 2 دفعہ ہو گیا، پہلی مرتبہ کس جانب کو دھویا؟ دائیں طرف کو اچھی طرح. اب بائیں جانب کو دھویا، 2 دفعہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کو بٹھا دیں گے اور اس کے پیٹ کو آہستہ نرمی سے ملیں گے، اور کوئی نجاست وغیرہ نکلے اس کو دھو دیا جائے گا. پھر بائیں پہلو پر لٹا کر دائیں پہلو پر کافور ملا ہوا پانی پورے بدن پر اچھی طرح ڈال دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو خشک کر کے اور خوشبو وغیرہ لگا کر پھر کس میں ڈالیں گے؟ پھر اس کو کفن پہنا دیں گے بھائی، پھر اس کو کفن. اچھا بھائی دیکھیے اب کتاب پر بھائی، تو کہتے ہیں وجعلوا علی عورتہ خرقۃ، اور ڈال دیں اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا، اقامۃ لواجب الستر، ستر کے واجب کو قائم کرنے کے لیے، یعنی تاکہ اس کا ستر چھپا رہے. ویکتفا بستر العورت الغلیظۃ، اور اکتفا کیا جائے گا عورت غلیظہ کے ستر پر. عورت غلیظہ یعنی شرمگاہ. ایک تو ویسے ستر ہے نا، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک بھائی، یہ سارا کیا ہے؟ یہ ستر ہے، اور یہ سارا عورت ہے. کیا ہے؟ عورت. یعنی اس کا چھپانا ضروری ہے، اور عورت غلیظہ جو ہے وہ پھر بالخصوص شرمگاہ کو کہتے ہیں. تو یہاں اس ساری جگہ کو ڈھانپنا ضروری نہیں، بلکہ صرف کس جگہ کو ڈھانپا جائے؟ شرمگاہ کو. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. تیسیرن، کس لیے؟ آسانی کے لیے، کہ غسل دینے میں آسانی ہوگی. وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ، اور اس کے کپڑے اتار دیں، لِيُمْكِنَهُمُ التَّنْظِيفَ، تاکہ ان کے لیے صاف کرنا ان لوگوں کے لیے ممکن ہو جو غسل دینے والے ہیں، ان کے لیے صاف ستھرا کرنا ممکن ہو. تو اس کے کپڑے اتار دیں گے، یعنی کپڑوں سمیت اس کو غسل نہیں دیا جائے. ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا تھا بھائی، غسل دیا گیا. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو وفات کے بعد ان کو غسل دینے کا وقت آیا، تو اب صحابہ آپس میں پریشان ہیں کہ کیا کریں، کیا ان کو بھی عام میتوں کی طرح ان کے کپڑے اتار کر ان کو غسل دیا جائے گا، یا کپڑوں سمیت ان کو غسل دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پر نیند طاری فرما دی گئی، اور وہ سارے ان سب پر، یہاں تک کہ ان سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں کو لگ رہی تھیں، سب سو گئے. اور اسی کیفیت کے اندر ایک پکارنے والے نے پکارا، کسی فرشتے نے اونچی آواز سے پکار کر کہا کہ حضور علیہ السلام کو ان کے کپڑوں ہی میں غسل دے دو، اور چنانچہ وہ پھر بیدار ہوئے، اور پھر حضور علیہ السلام کو ان کے کپڑوں سمیت ہی حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا بھائی. البتہ عام لوگوں کو غسل دیتے ہوئے ان کے کپڑے اتارے جائیں گے. تو کہتے ہیں وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ لِيُمْكِنَهُمُ التَّنْظِيفَ، اور اس میت کے کپڑے اتار دیں گے تاکہ ممکن ہو ان لوگوں کے لیے اس کو صاف ستھرا کرنا. وَوَضَّعُوهُ مِنْ غَيْرِ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ، وَضَّعَ کے معنی وضو کروانا، وَوَضَّعُوهُ، اور اس کو وضو کروائیں گے، مِنْ غَيْرِ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقٍ، بغیر کلی کروائے اور ناک میں پانی ڈالے. لِأَنَّ الْوُضُوءَ السُنَّةُ لِلِاغْتِسَالِ، اس لیے کیونکہ وضو غسل کی سنت ہے، تو پہلے کیا کروا دیں، غسل دینے لگے ہیں تو پہلے وضو کروا دیں. غَيْرَ أَنَّ إِخْرَاجَ الْمَاءِ مِنْهُ مُتَعَذِّرٌ فَيُتْرَكَانِ، علاوہ اس کے کہ اس سے پانی کا نکالنا ممکن نہیں ہے، فَيُتْرَكَانِ، تو ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی مضمضہ اور استنشاق. ثُمَّ يُفِيضُونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ، پھر اس کے اوپر پانی بہائیں گے، پانی ڈالیں گے. اعتباراً بحال الحیات، قیاس کرتے ہوئے زندگی کی حالت پر، زندگی میں جیسے کیا طریقہ تھا غسل کا کہ انسان پہلے وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے بدن پر پانی ڈالتا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا. وَيُجَمَّرُ سَرِيرُهُ وِتْرًا، یا یوں پڑھ لیں وَيُجَمَّرُ، یُجَمَّرُ پڑھ لیں یا یُجَمَّرُ، معنی ایک ہی ہے. اجمار کہتے ہیں، اجمار دھونی دینا بھائی، خوشبودار دھواں پہنچانا، رحمک اللہ، خوشبودار دھواں پہنچانا بھائی، خوشبودار دھواں. تو وَيُجْمَرُ سَرِيرُهُ وِتْرًا، اور اس کے جو تخت ہے جس پر اس کو غسل دیا جائے گا اس کو دھونی دی جائے، وِتْرًا طاق مرتبہ، یعنی تین یا پانچ یا سات مرتبہ، کوئی خوشبودار چیز سلگا کر اور اس کے تخت کے گرد اچھی طرح چاروں کونوں پر اور پورے تخت کو دھواں پہنچ جائے، تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ، طاق عدد کے ساتھ، یعنی طاق عدد کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ کوئی خوشبودار چیز جیسے اگربتی وغیرہ اس طرح کی چیز یا جو بھی ہو، تو خوشبودار دھواں تاکہ اس کے بو وغیرہ ختم ہو جائے، تو اس کے تخت جو ہے اس کو دھونی دی جائے گی طاق مرتبہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں لما فیہ من تعظیم المیت، اس وجہ سے کہ اس کے اندر میت کی تعظیم ہے. اور طاق مرتبہ کیوں دی جائے گی؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُوتَرُ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وتر ہیں، طاق ہیں، یحب الوتر، اور طاق سے محبت کرتے ہیں، طاق عدد کو پسند کرتے ہیں. وَيُغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ أَوْ بِالْحُرْزِ، اور ابالا جائے گا، جوش دیا جائے گا پانی کو، بِالسِّدْرِ بیری کے ساتھ، او بِالْحُرْزِ یا اشنان کے ساتھ. بھائی جس پانی کے ساتھ میت کو غسل دینا ہے اس پانی کو بیری کے پتے ڈال کر ابالا جائے گا، اس کو جوش دیا جائے گا بیری کے، اس وجہ سے کہ یہ جو پانی جس میں بیری کے پتے ڈال کر ابالے گئے ہوں اس سے صفائی اچھی طرح حاصل ہوتی ہے، یہ میل کچیل کو خوب اچھی طرح صاف کرتا ہے، تو اس لیے ایسا کیا جائے گا. اور نیز اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس سے جو میت ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے لاش جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتی. تو او بالحرزی یا اشنان کے ساتھ، بیری کے پتوں کے ساتھ اس پانی کو ابالا جائے، یا کس کے ساتھ؟ اشنان. اشنان یہ بھی ایک بوٹی ہے اور اسے صابن کی طرح استعمال کیا جاتا اور اس سے صابن کی طرح صفائی حاصل ہوتی ہے، تو ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ پانی کو ابالا جائے. مبالغتن فی تنظیفی، صفائی میں مبالغہ کرنے کے لیے، یعنی تاکہ خوب اچھی طرح میت پھر اس سے صاف ہو جائے. فَإِلَّمْ يَكُنْ، اگر یہ نہ ہو تو فلما القراح، قراح قاف پر فتحہ ہے، فلما القراح، تو خالص پانی کے ساتھ، کس کے ساتھ غسل دے دیا جائے؟ خالص پانی، یہ جو عام پانی ہوتا ہے، لحصول اصل المقصودی، اصل مقصود کے حاصل ہو جانے سے، کیونکہ عام خالص پانی جو ہے اس سے بھی اصل مقصود حاصل ہو جائے گا، اور اصل مقصود کیا ہے؟ مرنے والے کو غسل دینا ہے اور وہ اس سے حاصل ہو جائے گا. وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِتْمِيِّ، اور دھویا جائے گا اس کے سر کو اور اس کی داڑھی کو، بالختمی، ختمی کے ساتھ. بھائی یہ بھی ایک بوٹی کا نام ہے ختمی، اور اس سے بال وغیرہ خوب اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں. اور میں نے بتایا اگر یہ نہ ہو صابن وغیرہ سے دھو دے یہ بھی ٹھیک ہے. بھائی تو کہتے ہیں دھویا جائے گا اس کے سر کو اور اس کی داڑھی کو ختمی کے ساتھ، لِيَكُونَ أَنْظَفَ لَهُ، تاکہ یہ اس کے لیے خوب صاف کرنے والا ہو، یعنی خوب صفائی اسے حاصل ہو جائے. ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، پھر اس کو لٹایا جائے اس کے بائیں پہلو پر، کس پہلو پر؟ کیونکہ پہلے کس حصے کو دھونا ہے؟ دائیں پہلو کو، اور دائیں پہلو کو تب ہی دھو سکتے ہیں جب لٹائیں بائیں پہلو پر، تو دائیں پہلو اوپر آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں ثم یوزعوا علی شقہ الایسر، پھر اس کو لٹایا جائے اس کے بائیں پہلو پر، فیغسل بالماء والسدر، پھر اس کو دھویا جائے گا پانی اور اس بیری کے ساتھ، حتی یرى ان الماء قد وصل الى ما یلی تخت منه، یہاں تک کہ دکھائی دے کہ پانی جو ہے وہ تحقیق پہنچ گیا ہے، الى ما اس حصے کو، یلی جو ملا ہوا ہے، التخت کس کے ساتھ؟ تخت کے ساتھ، مین ہو ای مین المیت، کس میں سے؟ میت، یعنی میت کا وہ حصہ جو تخت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس تک پانی پہنچ جائے بھائی، تو اتنا پانی خوب اچھی طرح اس پر ڈالیں۔ ثم یوزعوا علی شقہ الایمن، پھر اس کو لٹایا جائے گا اس کے دائیں پہلو پر، فیغسل، تو پھر اس کو دھویا جائے گا، حتی یرى، یہاں تک کہ دکھائی دے کہ ان الماء قد وصل الی ما یلی التخت منه، کہ پانی جو ہے وہ تحقیق پہنچ چکا ہے اس حصے کو جو تخت کے ساتھ ملا ہوا ہے اس میت میں سے، لِأَنَّ سُنَّتَهُ الْبِدَایَةُ بِالْمَيَامِنِ، وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ پہلے بائیں پہلو پر لٹا کر دائیں پر پانی ڈالے اور پھر دائیں پہلو پر لٹا کر بائیں پہلو پر پانی ڈالیں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ سُنَّتَهُ الْبِدَایَةُ بِالْمَيَامِنِ، اس لیے کیونکہ سنت جو ہے وہ ابتدا کرنا ہے دائیں طرف سے، بھائی ہر اچھے کام کی ابتدا کس طرف سے ہونی چاہیے؟ دائیں طرف سے، اس لیے یہ طریقہ بتلایا گیا۔ ثم یجلسه، پھر اس کو بٹھا دے، وہ غسل دینے والا اس میت کو بٹھا دے، ویسنده الیہ، اور اس کی اپنے ساتھ ٹیک لگوا دے، کیونکہ ٹیک نہیں لگوائے گا پھر تو میت پھر گر جائے گی، لہذا اسے اپنے ساتھ ٹیک لگوا دے، ویمسح بطنه مسحا رفیقا، اور ملے اس کے پیٹ کو مسحا رفیقا، نرمی کے ساتھ۔ بھائی یاد رکھیے جو لفظ ہے نا رفیقا، تو بعض نسخوں کے اندر یہ اسی طرح رفیقن ہے فا کے ساتھ، اور بہت سے نسخوں میں رقیقن ہے، دونوں جگہ قاف ہیں بھائی قاف، اور معنی دونوں میں ٹھیک بنتا ہے، رفیقن کہیں یا رقیقن، مراد کیا ہے کہ کس طرح پیٹ کو ملا جائے نرمی کے ساتھ، یہ معنی ہے۔ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَقِيقًا، اور ملے اس کے پیٹ کو نرمی سے، بھائی یہ کیوں؟ تَحَرُّزًا عَن تَلْوِيسِ الْكَفَنِ، کفن کے آلودہ ہونے سے بچنے کے لیے، کفن کے آلودہ ہونے سے، بھائی اس لیے اس کے پیٹ کو ملا جائے گا تاکہ اگر کوئی نجاست وغیرہ ہو اس کے بدن سے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کفن کیا ہو جائے، آلودہ ہو جائے، گندہ ہو جائے۔ تو تحرزن عن تلویس الکفن، بچنے کے لیے کفن کے آلودہ ہونے سے، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ، پس اگر اس میت سے کوئی چیز نکلے، یعنی پیٹ کو آہستہ آہستہ ملا، اگر اس سے کوئی چیز پخانہ وغیرہ نکلا، غَسَلَهُ، تو اس کو دھو دے، وَلَا يُعِيدُ غَسْلَهُ وَلَا وُضُوءَهُ، اور اس کو غسل اور وضو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں، پیٹ کو آہستہ ملا بھائی اسے نجاست نکلی، تو اب اس کے بعد دوبارہ وضو کروانے اور پھر غسل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی کیوں نہیں ضرورت؟ نجاست بدن سے خارج ہوئی ہے تو دوبارہ وضو ہونا چاہیے، دوبارہ غسل ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں بھائی لِأَنَّ الْغُسْلَ عَرَفْنَاهُ بِالنَّفْسِ، اس لیے کیونکہ غسل جو ہے اس کو ہم نے نفس سے جانا ہے، حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ میت کو کیا کرنا چاہیے، غسل دینا چاہیے، ورنہ تو مردہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو چکا ہے، اس کو وضو اور غسل کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کو وضو اور غسل کی حاجت نہیں ہے۔ البتہ چونکہ شریعت نے ہمیں بتلایا ہے، نفس سے ہمیں پتا چلا کہ مرنے والے کو غسل دینا زندوں پر فرض ہے، اور وہ فرض ہم ایک مرتبہ ادا کر چکے، ایک دفعہ غسل اس کو دے دیا گیا ہے۔ بھائی دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَرَفْنَاهُ بِالنَّفْسِ وَقَدْ حَصَلَ مَرَّتَانِ، اس لیے کیونکہ یہ غسل جو ہے اس کو ہم نے نفس سے یعنی حدیث سے جانا ہے، وَقَدْ حَصَلَ مَرَّتَانِ، اور تحقیق یہ ایک مرتبہ حاصل ہو چکا ہے، ثُمَّ يَنْشُفُهُ بِصَوْبٍ، پھر اس کو خشک کر دے، نَشَفَ يَنْشُفُ کے معنی خشک کرنا، پہنچ دینا، ثم ينشفه بصوب، پھر اس میت کو کسی کپڑے سے پونچھ ڈالے، اس کو خشک کر دے، کیلا تبتل اکفانہ، تاکہ کہیں اس کے کفن گیلے نہ ہو جائیں، وَيَجْعَلُهُ اَلْمَيِّتَ فِي اَقْفَانِهِ، اور پھر ڈال دے اس مرنے والے کو فی اقفانِهِ، اس کے کفنوں میں، یعنی اس کے کفن پھر اس کو پہنا دے. وَيَجْعَلُ الْحَنُوتَ عَلَى رَأْسِهِ، اور ڈال دے حنوت، حنوت خوشبو، بھئی یہ خوشبو کا نام ہے، کوئی بھی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں. وَيُجْعَلُ الْحَنُوتُ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، اور حنوت خوشبو جو ہے اس کے سر اور داڑھی پر لگا دی جائے. وَالْكَافُورُ عَلَى مَسَاجِدِهِ، اور کافور خوشبو لگا دی جائے، عَلَى مَسَاجِدِهِ، اس کے سجدوں کی جگہ، مساجد جمع ہے مسجد کی، سجدے کی جگہ بھائی جو ہے، تو اس کے سجدوں کی جگہ، سجدے کے اعضاء پر کافور لگا دیا جائے. لِأَنَّ تَطَيُّبَ سُنَّتٌ، اس لیے کیونکہ خوشبو لگانا یہ سنت ہے. وَالْمَسَاجِدُ أَوْلَى بِزِيَادَةِ الْكَرَامَتِ، اور سجدے کے اعضاء جو ہیں وہ زیادہ لائق ہیں کرامت کے، یعنی وہ زیادہ احترام کے لائق ہیں، تو ان پر خوشبو لگا دی جائے. یہ کافور بھائی، سمجھ میں آئے بھائی؟ میں نے بتلایا کہ یہ کافور ایک خوشبودار درخت ہے، اور اسی سے ایک مادہ حاصل ہوتا ہے شفاف سا، وہ خوشبودار مادہ کافور کہلاتا ہے. وَلَا يُصَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ وَلَا لِحَيَّتُهُ، اور کنگھی نہیں کی جائے گی مرنے والے کے بالوں میں اور اس کی داڑھی میں. وَلَا يُقَصُّ ظُفُرُهُ وَلَا شَعْرُهُ، اور کاٹے نہیں جائیں گے اس کے ناخن اور نہ اس کے بال. لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَلَامَةً صُونَ مَيْتَكُمْ، بوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے آپ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عَلَامَةً صُونَ مَيْتَكُمْ، کس وجہ سے تم اپنے مردے کے پیشانی کے بال کھینچتے ہو؟ تم اپنے مرنے والے کے پیشانی کے بال کیوں کھینچ رہے ہو؟ بھئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے، جو ایک عورت جس کا انتقال ہو چکا ہے، بعض عورتیں کیا کر رہی ہیں، اس کے بال کنگھی کر رہی ہیں، تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ تم کیوں اپنے مردے کی پیشانی کے بال کھینچ رہے ہو؟ یعنی اس کو کس کے ساتھ تعبیر فرمایا کنگھی کرنے کے؟ کنگھی کرنے کو کس سے تعبیر فرمایا؟ پیشانی کے بال کھینچنے کے ساتھ تعبیر فرمایا بھائی، یعنی ناپسند فرمایا اس کو. تو نفع انسو کے معنی ہوتے ہیں یہ پیشانی کے جو آگے کے بال ہیں، ان سے پکڑ کر کھینچنا بھائی. اور علامہ، یہ علا جارہ ہے بھائی، علا علا یا کے ساتھ لکھتے ہیں نا، یا کی صورت میں، اسی کے ساتھ میم آیا تو الف کے ساتھ لکھ دیا گیا. اور یہ ما جو ہے نا، ما استفامیہ ہے بھائی، اور اس پر حرف جر دب داخل ہو جائے تو اس کا الف گر جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہے جیسے قرآن میں بھی ہے، عم یتساءلون، اصل میں کیا تھا؟ عم یتساءلون، تو وہ الف جیسے وہاں گر گیا، یہاں پر بھی الف گر گیا. تو عائشہ فرمانے لگی، علامتن سونا میتکم، کس وجہ سے تم اپنے میت کی پیشانی کے بال کھینچ رہے؟ وَلِأَنَّ هَذِهِ، دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، ایک تو یہ نقلی دلیل آ گئی کہ کنگھی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لِلزِّينَةِ، اور نیز اس لیے کیونکہ یہ چیزیں زینت کے لیے ہیں، یہ بالوں کا اور داڑھی کا کنگھی کرنا اور ناخنوں اور بالوں کا کاٹنا، یہ زینت کے لیے ہیں. وَقَدْ اسْتَغْنَى الْمَيِّتُ عَنْهَا، اور مرنے والا ان سے بے نیاز ہو چکا ہے. وفی الحی کان تنظیفا لاجتماع الوسخ تحته، اور زندہ کے اندر یہ جو بالوں کا کنگھی کرنا اور ناخنوں اور بالوں کا کاٹنا وغیرہ، ان میں سے ہر ایک جو ہے زندہ کے اندر، کان تنظیفا، یہ کس لیے تھا؟ کان تنظیفا، صفائی کے لیے تھا. لاجتماع الوسخ تحته، اس وجہ سے کہ ان کے نیچے میل جمع ہو جاتا ہے. بھائی زندہ شخص جو ہے وہ اپنے ناخن بھی کاٹتا ہے اور بال بھی کاٹتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے نیچے کیا جمع ہو جاتا ہے؟ میل جمع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو وقتاً فوقتاً کاٹتا رہتا ہے. مرنے والے کے جو ہے وہ اس کے ناخن اور بال نہیں کاٹے جائیں گے. تو کہتے ہیں وَفِي الْحَيِّ كَانَ تَنْظِيفًا لِاجْتِمَاعِ الْوَسَخِ تَحْتَهُ، تو زندہ کے اندر یہ پاک صاف کرنے کے لیے ہے، اس وجہ سے کہ ان کے نیچے میل جمع ہو جاتا ہے. وَصَارَ كَالْخِتَانِ، اور یہ ہو گئے ختنے کے مقام کی طرح. یہ کس کی طرح ہو گئے؟ ختنے کے مقام کی طرح ہو گئے. اور ختنہ تو بالاتفاق مرنے والے کا اگر ختنہ نہیں ہوا تو بعد میں اس کا ختنہ مرنے کے بعد پھر اس کا ختنہ نہیں کیا جاتا. تو یہ بال اور ناخن بھی کس کی طرح ہو گئے؟ اسی ختنے کے مقام کی طرح. اور ختنہ تو بالاتفاق مرنے کے بعد نہیں کیا جاتا, لہذا جب یہ اس کی طرح ہو گئے بال اور ناخن تو یہ بھی مرنے کے بعد نہیں کاٹے جائیں گے. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو زندہ میں اس کو صفائی وغیرہ ان کے نیچے میل جم جاتا ہے, اس لیے وہ کاٹتا ہے ان کو, لیکن مردہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو چکا اور اب اسے زیب و زینت کی ان چیزوں کی حاجت نہیں. بھائی تو میں نے بتلایا آپ کو کہ زندوں پر فرض ہے کہ مرنے والے کو غسل دیں. بھائی غسل دیں, اور یاد رکھیے جو تفصیل بیان ہوئی یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے, مسنون طریقہ. اور اگر کوئی اس طریقے پر عمل نہیں کرتا, صرف میت پر پانی خوب اچھی طرح بہا دیتا ہے, تو بھی یاد رکھیے فرض ادا ہو جائے گا. اگر صحیح طریقہ یہی ہے, مسنون طریقے کے مطابق اس کو غسل دیا جائے, لیکن اگر کوئی کیا کر لیتا ہے اچھی طرح اس پر پانی پورے بدن پر ڈال دیتا ہے, تو غسل کا فرض ادا ہو جائے گا. بھائی اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی, علماء فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کو غسل دیتے ہوئے اگر آپ کوئی بری علامت دیکھتے ہیں, مثلا اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے, خوفناک صورت بن گئی, یا پورا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے وغیرہ, کوئی بری علامت دیکھیں تو اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے, کسی کو نہیں بتانا چاہیے بھائی, کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے. ہاں اگر وہ کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والا شخص تھا, مثلاً کوئی عورت ہے گانا گانے والی ہے یا ناچنے والی ہے یا طوائف ہے, یہ اسی طرح کوئی شخص ہے جو علانیہ گناہ کرنے والا ہے, پھر لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں ان کاموں سے اجتناب کریں, بچیں بھائی. ویسے عام حالات میں کوئی بری علامت دیکھے کسی کو بتانا نہیں چاہیے بھائی, بتانا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی اچھی علامت دیکھے, مثلا چہرے پر نورانیت ہے یا چہرے پر مسکراہٹ ہے وغیرہ, اس طرح کی کوئی اچھی علامت دیکھے تو وہ پھر مستحب ہے, دوسروں کو بتانی چاہیے بھائی, مستحب ہے. اچھا بھائی میں نے جو آپ کو غسل کی ترتیب بتلائی کہ سب سے پہلے کیا کیا جائے, اس کے دائیں پہلو پر 3 دفعہ پانی ڈالا جائے گا میت کے, اور پھر اس کے بعد اس کے بائیں پہلو پر 3 دفعہ پانی ڈالا جائے گا, اور پھر اس کے بعد اس کے پیٹ کو ملا جائے گا, اور کوئی نجاست وغیرہ نکلے اس کو صاف کر دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد اس کے دائیں پہلو پر کافور ملا پانی 3 دفعہ ڈال دیا جائے گا. جبکہ صاحب ہدایہ نے جو ہے صرف 2 مرتبہ پانی ڈالنے کے بارے میں بتلایا کہ 1 مرتبہ اس کے دائیں پہلو پر پانی ڈال دیا جائے اور پھر بائیں پہلو پر پانی ڈال دیا جائے. تو یاد رکھیے فقہا نے یہ دونوں طریقے لکھے ہیں بھائی. بعض فقہا نے وہ طریقہ بیان کیا جو صاحب ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں, اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ پانی 3 مرتبہ ڈالا جائے گا, 3 مرتبہ ڈالنا مسنون ہے, 3 مرتبہ بھائی. اور وہ اسی صورت میں ہے جو میں نے بیان کی کہ پہلے دائیں پہلو پر 3 دفعہ پانی ڈالیں, پھر بائیں پہلو پر 3 دفعہ پانی ڈالیں, اور آخر میں پھر دائیں پہلو پر 3 مرتبہ کافور ملا ہوا پانی ڈالا جائے بھائی. ترتیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور علماء نے اس طریقے کو ترجیح دی ہے بھائی کہ کم از کم 3 دفعہ تاکہ پانی ہو جائے مسنون, یہ ہے 3 دفعہ ہونا چاہیے. تو بہرحال جس طریقے کو بھی اختیار کیا جائے, کبار فقہا نے دونوں طریقے بیان کیے ہیں بھائی. تو یاد رکھیں خوشبو مرد ہے تو اس کے سر اور داڑھی دونوں پر وہ حنوت خوشبو جو ہے وہ لگائی جائے گی بھائی, عورت ہے تو صرف اس کے سر پر خوشبو لگا دی جائے گی بھائی, اور اسی طرح اس کے سجدوں کی جو جگہیں ہیں وہاں پر کافور لگا دیا جائے گا بھائی, کافور خوشبو. غسل دینا یہ زندوں کے ذمے فرض ہے, لہذا اگر کسی کی میت دریا سے ملتی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اب اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. دریا میں اگر اس کو اس کے سارے بدن پر پانی لگا ہے, اس میں ان زندہ لوگوں کا ان لوگوں کا کوئی عمل دخل ہے نہیں, تو اس کو غسل دینا فرض ہے, لہذا اس کو پھر غسل دیا جائے گا. ہاں اگر وہ جو دریا سے یا سمندر سے اس کی میت نکال رہے ہیں, وہ اس میت کو نکالتے ہوئے پکڑ کر ایک دفعہ پانی میں حرکت بھی دے دیں اس نیت سے, غسل کی نیت سے, پھر فرض ادا ہو جائے گا, ویسے فرض ادا نہیں ہوگا. بھائی
بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس, ہذا هو المراق, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.